پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ قیام عاشورا کے پیام کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے۔ یقیناً قیام کربلا سے ہم اپنی ہدایت کے لیے بہت سے پیام لے سکتے ہیں۔ کربلا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چراغ ہدایت ہے۔ حضور کی وہ مشہور حدیث ہے، ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو اس عظیم قیام سے ہم اتنے پیغام اخذ کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر بنا سکتے ہیں، سعادت مند بنا سکتے ہیں۔ ان پیغامات میں سے ایک عقل کی اہمیت ہے، عقل کی اہمیت ان پیغامات میں سے ایک ہے۔ مذہب تشیع میں عقل کے لیے جو مقام ہے وہ نہ کسی اور دین میں ہے اور نہ کسی اور مذہب میں ہے۔ عام طور پر جو ادیان آسمانی کہلاتے ہیں یا ادیان ابراہیمی کہلاتے ہیں، دین مسیح، دین یہود، دین اسلام، ان ادیان میں کہتے کہ دین اور عقل جدا ہے۔ چنانچہ یہ نعرہ کافی سننے میں آیا، دین سیاست سے جدا ہے، اسی طرح سے دین عقل سے جدا ہے۔ یعنی دینی احکام، دینی معارف ہو سکتا ہے خلاف عقل ہو، عقل اس کو نہ مانے تو کوئی حرج نہیں ہے، دین اور عقل جدا ہے۔ اور عقل جدا ہونے کے ساتھ ساتھ بعد میں دین اور دوسرے علوم بھی جدا ہے، ممکن علوم اور دین میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن مذہب تشیع میں عرض کے، یہ ہمارے مجتہد تھے وہ خود نقل کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ مکہ میں رہا تو امام کعبہ، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، امام کعبہ کا مہمان تھا ایک دن، اس نے اپنے مہمان سے کہا یہ عالم جو ہے بڑا قابل ہے لیکن یہ زندیق ہے، کافر ہے، اس لیے کہ یہ فلسفہ کی بات کرتا ہے، فلسفہ کا علم رکھتا ہے۔ فلسفہ وہی عقلانی علم ہے، یعنی فلسفہ وہ علم ہے جو خالص عقل کے ذریعے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ فلسفہ حاصل کرنے کا راستہ صرف عقل ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں لبنان میں بھی رہے ایک عرصہ تو ایسا ہی کسی عالم نے بھی یہی کہا کہ آپ چونکہ فلسفی ہے، آپ چونکہ فلاسفر ہے، اسی لیے بے دین ہے۔ تو انہوں نے مذاق سے کہا تو جو بھی عقل نہیں رکھتے ہیں وہی دیندار ہوگا، جو عقل رکھتے ہیں وہ بے دین ہو جائے گا آپ لوگوں کے منطق کے مطابق. ظاہر اس کی وجہ واضح ہے، ان ادیان میں یا مذاہب میں عقل، ان کی جو معارف ہے، ان کی جو تعالیم ہے، ان کے جو نظریات ہے، ان کے جو افکار ہے، وہ عقل کے مقابل میں ٹک نہیں سکتے ہیں، عقلی اشکالات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کا رائے حل کیا ہے؟ عقل کا انکار ہی کرے، کہے کہ عقل اور دین جدا ہے، دینی مسائل میں عقل کو داخل ہونا نہ دے. تو جب کوئی اپنی عقل کے مدد سے اعتراض کرے گا اس سے یہی کہا جائے گا. جب امام مالک سے کسی نے پوچھا خدا کہاں پر بیٹھا ہے، کہا کہ عرش پر. تو پوچھا کس طرح سے بیٹھا ہے، کہا کہ کس طرح سے بیٹھا ہے معلوم نہیں ہے، سوال کرنا ہی بدعت ہے. اس طریقے سے خاموش کرتے تھے اپنے آدمیوں کو، اور یہ اسلحہ بڑھ رہا ہے آگے. ایک زمانے میں اختلاف رائے رکھنے والوں کو کیا کہتے تھے، اس نے اپنی، یعنی جب دو عالم دو مسلمان اختلاف رائے رکھتے تھے، کہتے تھے اس نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہے. اپنے سے مختلف رائے رکھنے والوں کو مجتہد خطاکار، خطاکار سے مراد گناہکار نہیں، یعنی اپنی اجتہاد میں اپنی تحقیق میں غلط نتیجہ اخذ کیا ہے، اشتباہ کیا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تو پھر کہنے لگے جو مجھ جیسا فتویٰ نہیں دیتا ہے، مجھ جیسا نہیں سوچتا ہے، اس کو بدعتی کہنے لگے. دیکھیں قرآن و سنت سب کے پاس ہے، اب اسی قرآن و سنت سے استدلال کر کے اسی کو دلیل بنا کر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو پہلے تو کہتے تھے کہ میں نے صحیح سمجھا ہے قرآن و سنت کو، اس نے غلط سمجھا ہے، فتویٰ صحیح نہیں لیا ہے. اپنے کو مصیب کہتا تھا، دوسرے کو مخطئ. مصیب یعنی حقیقت تک پہنچنے والا، مخطئ حقیقت تک نہ پہنچنے والا. پھر بعد میں عرض کے ایک عرصہ گزرنے کے بعد اپنے آپ کو متشرع، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا، اور اپنے جیسا نہ سمجھنے والا، نہ سوچنے والا، اپنے جیسا فتویٰ نہ دینے والا کو بدعتی کہنے لگے. پھر آگے بڑھ گئے، تکفیریوں کا دور آیا، وہ کہتا ہے جو ہم جیسا نہیں سوچتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، ان کو قتل کرنا ضروری ہے. یہ مراحل ہے مسلمانوں کے علمی تغیرات کے، جو بھی مجھ جیسا نہیں سمجھتا ہے، نہیں سوچ. یہ قرآن، یہی سنت ہے، ان پر الگ واہی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اسی قرآن و سنت سے وہی باتیں سمجھ میں آنا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں. اگر کوئی اور بات تمہارے سمجھ میں آتی ہے تو پھر تم کافر ہو، مشرک ہو، واجب القتل ہو. اتنے لوگوں کے خون بہا رہا ہے اسی انحراف کی وجہ سے. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ عقل کو دین میں کوئی حیثیت قائل نہیں ہے، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ عام مسلمان. کہتے ہیں کہ خدا عرش پر بیٹھا ہے، تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے عرش سے پہلے کہاں بیٹھا تھا، تو پھر اس سوال کی اجازت نہیں دیتے. اگر عرش پر بیٹھا ہے تو جسم رکھتا ہے، جسم رکھنے والے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، تو جگہ خلق ہونے سے پہلے، یا کہو جگہ بھی خدا کے ساتھ خلق ہوا ہے، یا خدا کے ساتھ ہی تھا، یا جگہ خلق ہونے سے پہلے خدا کہاں تھا. تو مذہب شیعہ میں عقل شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے، قرآن، سنت، اجماع، عقل. اجماع کی حقیقت تشیع میں یہ ہے کہ علماء کے اجماع سے، اتفاق سے یقین آ جائے کہ امام معصوم کی بھی یہی رائے ہے. یعنی اجماع کو ہم دلیل مانتے، کیوں؟ علماء کے متفق ہونے سے نہیں مانتے، علماء کے متفق ہونے سے کشف ہوتا ہے کہ امام معصوم بھی ان کے ہم فکر ہے. یہ بہت مفصل گفتگو ہے, صرف میں ایک مثال کے ذریعے آگے بڑھتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ فرض کی ایک سکول کے سارے بچے ایک بات کرتے ہیں, سکول کے سارے بچے ایک بات کرتے ہیں کہ فلاں کام اچھا ہے مثلا, دوسرے سکولوں کے بچے یہ بات نہیں کرتے ہیں. اسی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سکول کے کسی ماسٹر نے, استاد نے, ہیڈ ماسٹر نے یہ بات کی ہے, ورنہ اسی سکول کے سارے بچے یہی بات کرتے ہیں. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سکول میں ان کو یہی کہا ہے. اسی طرح سے جب سارے علماء باتقویٰ, محقق, عادل, مجتہد سب ایک بات کرے, یقین ہوتا ہے کہ ان کو امام معصوم نے فرمایا ہے, اگرچہ وہ حوالہ نہیں دے رہے ہیں مختلف وجوہات کے بنا پر, لیکن عملاً اجماع کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام بہت ہی شاذ ہے. اہم وہی قرآن سنت ہے. تیسری دلیل عقل ہے, کیونکہ جن بات پر سارے علماء کے اتفاق ہے کیوں شاذ ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جن فتاوی پر سارے علماء کے اتفاق اجماع ہے, ان فتاوی کے مطابق قرآن کے آیت ہے, سنت رسول ہے, عقل بھی وہاں پر ہے. وہ تینوں دلیل, یعنی جس جس مسئلے پر سارے علماء کے اتفاق ہو, اس مسئلے کے حق میں عقلی دلیل بھی ہے, قرآنی بھی اور سنت کے بھی. اسی لیے اجماع علماء سے پہلے یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے دوسرے ادلے سے. جب دوسرے ادلے سے ثابت ہو جائے تو اجماع کی ضرورت نہیں ہے. اجماع سے ایک سکون ملتا ہے سارے علماء کے اتفاق سے, علماء مراد نہیں مجتہدین کے اتفاق سے, ایک اطمینان ہوتا ہے قرآن و سنت و عقل کے ساتھ. جب سارے علماء نے اتفاق کیا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے, قرآن سے, سنت سے, عقل سے انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے, تو ہم اپنے فہم پر اعتماد بیشتر کر سکتے ہیں. تو اہم تقریباً 90% قرآن و سنت ہے احکام دین کے, لیکن عقل بھی ہماری ادلہ میں سے ہے. جہاں عقل سمجھ سکتی ہے وہاں پر عقائد میں تو عقل کے لیے بہت بڑا مقام ہے. توحید عقل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی ہے, عدالت خداوندی عقل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی ہے, نبوت عقل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی. یہ آسان طریقے سے خود طالب علم یا اس لین میں منطق وغیرہ پڑھنے والے بہتر سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے توحید کو کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کے ذریعے توحید ثابت کریں گے. ان سے پوچھا جائے گا خدا ہونے کی دلیل کیا ہے, کہیں گے کیا, قرآن نے کہا. خدا موجود ہونے کی دلیل کیا ہے, قرآن نے کہا, قل هو اللہ احد. تو ان سے کہا جائے گا قرآن کی کہاں سے آیا ہے, خدا کی طرف سے. بس خدا موجود ہونے کی دلیل کو خود خدا بتا رہا ہے. اگر خود خدا کے بتانے کو آپ مانتے ہیں تو پھر پہلے سے ثابت ہے. اس کو علم منطق میں دور کہتے ہیں. خدا ثابت ہونا قرآن پر موقوف ہے, قرآن ثابت ہونا خدا پر موقوف ہے, یہ دلیل نہیں بن سکتی. اسی طرح سے پیغمبر خدا کے نبی ہونے کو قرآن کہتا ہے, قرآن کتاب خدا ہونے کو پیغمبر کہتا ہے. عدالت میں بھی یہی بات ہے کہ عدالت کا ایک معنی, عدالت کی بنیاد اس پر ہے کہ خدا قبیح کام نہیں کرتا ہے. عدالت کی بنیاد یہ ہے, ہم جو خدا کو عادل مانتے ہیں اس کی ایک بنیاد ہے. بنیاد کیا ہے, خدا قبیح کام, غلط کام نہیں کرتا ہے. اس وقت کہیں گے خدا نے پیغمبر کو معجزہ دیا ہے, قرآن معجزہ کے طور پر دیا ہے, یہ قرآن کتاب خدا ہے. تو کوئی آ کے اعتراض کر سکتا ہے, ٹھیک, قرآن کتاب خدا ہے, کیوں کتاب خدا ہونے کی دلیل کیا ہے, کوئی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, چیلنج کیا ہے. 14 صدی گزرنے کے بعد کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس جیسے ایک سورہ بھی نہیں لا سکتا. اسی سے بشر کے عاجز آنے سے معلوم ہوتا ہے قرآن خدا کی کتاب. لیکن کیا قرآن خدا کی کتاب ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا خدا کا پیغمبر ہے؟ آپ کہیں گے ثابت ہوتا ہے, خدا نے پیغمبر پر قرآن نازل کیا نبی ہونے کے حوالے سے؟ جواب یہ ہے کہ بھئی اور خود قرآن نے کہا ہے پیغمبر خدا کیا ہے؟ یہ ہمارا پیغمبر ہے. جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے قرآن نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہو, نعوذ باللہ خدا نے کیا بولا ہو؟ جھوٹ بولا ہو, یہ خدا کا پیغمبر نہ ہو, اس کے باوجود قرآن نے کہا ہو خدا کا پیغمبر ہے, یہ خدا کا پیغمبر نہ ہو اس کے باوجود قرآن اس پر نازل کیا ہو, کیا حرج ہے؟ کہیں گے اگر ایسا ہو تو قبیح ہے, لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے. پیغمبر نہیں اس کے باوجود اس پر قرآن نازل کرے, پیغمبر نہیں اس کے باوجود کہے یہ ہمارا پیغمبر ہے, یہ عمل کیا ہے؟ غلط عمل ہے, لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. خدا ہدایت کرنا چاہتا, گمراہ کرنا نہیں چاہتا. بس خدا نے جب قرآن نازل کیا اور فرمایا کہ یہ ہمارا نبی ہے, اور خدا چونکہ غلط کام نہیں کرتا ہے, بس یہ نبی ہے تبھی تو قرآن نازل کیا, تبھی تو فرمایا کیا یہ ہمارا نبی ہے. بس دیکھا اسی کو عدالت کی بنیاد یہ ہے, یعنی خدا غلط کام نہیں کرتا ہے, وہ عقل کہتی ہے. علم کلام ایک بہت بڑا باب ہے, باب حسن و قبح کے نام سے. عقل کہتی ہے کہ خدا غلط کام نہیں کرتا ہے, اسی سے ثابت ہوتا خدا عادل ہے. یعنی جو مجرم ہے اس کو جہنم لے جائے گا, جو نیکوکار ہے نیک عمل کرنے والا اس کو جنت لے جائے گا. البتہ مجرم کو اگر جنت میں ڈال دیا عدالت کے خلاف نہیں ہے, معاف کر سکتا ہے, لیکن جو نیکوکار ہے خدا نے وعدہ کیا اس کو میں جنت میں ڈالوں گا, اس کے باوجود اس کو جہنم میں ڈالے تو کیا ہے؟ قبیح عمل ہے, غلط عمل ہے, ناشائست عمل ہے. خدا قبیح عمل سے بری ہے. عدالت کی بنیاد یہ ہے کہ خدا چونکہ غلط کام نہیں کرتا ہے, بس ہر وہ کام جو غلط ہو, جو قبیح ہو عقل کی نگاہ میں, وہ خدا اس کو انجام نہیں دے گا. تو عرض کی تین اصول دین میں سے تین ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے. اور فروع دین میں بھی چار دلیلوں میں سے ایک دلیل عقل ہے. یہ مذہب تشیع میں عقل کا جو مقام ہے بڑی اہمیت ہے. ہمارے احادیث میں فرمایا عقل حجت باطنی ہے, حجت خدا ہے حجت باطنی, پیغمبر حجت ظاہری ہے. بعض احادیث سے فرمایا کہ عقل پیغمبر باطنی ہے اور پیغمبر عقل ظاہری ہے. پیغمبر ظاہری عقل ہے اور عقل باطنی پیغمبر. مطلب کیا؟ مطلب ان پیغمبر اور عقل میں فرق نہیں ہے. اگر بشر کی عقل کامل ہوتی تو جتنے احکام شرع ہے سب کو خود بشر سمجھ سکتا تھا, لیکن بشر کی عقل چونکہ ناقص ہے, کامل نہیں ہے, اسی لیے بشر کی مدد کے لیے خدا نے انبیاء بھیجا ہے. احکام دین حقیقت کے مطابق ہے, شروع کا عقل یہی ہے, احکام دین حقیقت کے مطابق ہے. جب حقیقت کے مطابق ہے وہ عقل کل جو حقیقت کو سمجھ سکتی ہے, عقل کامل جو حقیقت کو سمجھ سکتی ہے, وہ تمام شریعت کو بھی سمجھ سکتا ہے. جتنے عقل قوی تر اتنے احکام شرع کو, حضرت عبد المطلب کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ ایسے اعمال عبد المطلب نے انجام دیا کہ بعد میں پیغمبر کے زمانے میں اسی کو شریعت میں داخل کیا گیا. یعنی عقل کے لحاظ سے اس مرحلہ تک پہنچا تھا کہ کسی چیز کی حسن کو, خوبی کو سمجھتا تھا, قباحت کو سمجھتا تھا, یعنی شریعت اسلامی میں داخل کیا, پیغمبر کے وحی میں شامل ہو گئی. خود ہم لوگ دیکھیے, ہم لوگ کمتر درجے میں جھوٹ کو ہم غلط سمجھتے ہیں. سارے بشر, ہم تو صرف ہماری بات نہیں کرتے ہیں, سارے بشر جھوٹ کو غلط سمجھتے ہیں, ظلم کو غلط سمجھتے ہیں, عدل و انصاف کو صحیح سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں, اخلاقیات پورے اخلاقی مسائل سمجھنے میں بشر شریک ہے. پیچیدگیوں میں شاید فرق ہو, لیکن اخلاقی اصول سمجھنے میں سارے بشر شریک ہیں. اسی لیے تشیع کا عقیدہ یہی ہے, نظریہ یہی ہے کہ اخلاقیات قطع نظر الشریعت ثابت ہے عقل کے ذریعے. شریعت اس کی مدد کے لیے آتی ہے. کس طرح سے مدد کرتی ہے؟ یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, سچ بولنا صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے, اس کے باوجود سچ نہیں کہتا ہے. لیکن جب شریعت اس کے پشت پر آ جائے, جھوٹے کے لیے, جھوٹا خدا سے دور ہوتا ہے, جنت خدا سے دور ہوتا ہے, سچا جنتی بن جاتا ہے, محبوب خدا بن جاتا ہے, یعنی شریعت آ کر اس کی پشت پناہی کرتا ہے, تو عقل کی پیروی انسان بہتر کرتا ہے. عقل کی پیروی بہتر کرتا ہے جب شریعت اس کے پشت پر آئے, اس کی پشت پناہی کرے. تو عقل کہ اس قسم کے, میں عقل کے جو دائرۂ کار ہے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کہ ہمارے حوزات میں کئی سال عقلی دلیل پر گفتگو کرتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, تدریس کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں, کیونکہ اس کو حدود ہے. جو بھی انسان کے ذہن میں آیا وہ عقل میں داخل نہیں ہے, ظاہر اس کے اگر جو بھی ذہن میں آیا عقل میں داخل ہو. عقل شرعی دلائل میں سے ایک ہے. دنیا کے تمام اسمبلیوں میں جو قانون پاس ہوگی وہ قانون شرعی ہو جائے گا, یہ نہیں, اس کے اپنے معیارات ہیں. آئے جو ذہن میں آیا عقل کا فیصلہ ہے, یا جو ذہن میں آیا وہ خیالات ہے, توہمات ہے, خواہشات نفسانی ہے, ان کو سمجھنے کے لیے معیارات ہے. لیکن اجمالاً یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مذہب تشیع کے لیے عقل کے لیے مقام ہے, شرعی ادلہ میں سے ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا حکم شرعی, ایسی معرفت, معارف, تعالیم دینی نہیں ہے جو عقل کے ساتھ ٹکراتی ہو. ہمارے مذہب میں کوئی ایسا حکم شرعی یا عقیدہ یا تفکر نہیں ہے جو عقل سے ٹکرائے, یقیناً نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے احکام ہیں جو عقل سے بالا تر ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. احکام خدا, معارف دینی تین قسم کے ہو سکتے ہیں, یا عقل سے ٹکرائے, یا عقل کے برابر ہو, یا عقل کے مافوق ہو. سچ بولنا اچھا ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے, شرع بھی کہتا ہے, عقل بھی سمجھ سکتی ہے. دیکھو عقل و شرع دونوں ساتھ ہے اس مسئلے میں. تھوڑا سا آگے آ جائے, نماز مغرب 3 رکعت ہونا چاہیے, نماز عشاء 4 رکعت, نماز صبح 2 رکعت. اب یہ عقل کیا سمجھتی ہے, کیوں صبح کی نماز 2 رکعت سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے, زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے, مغرب کی نماز 3 رکعت سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے, 3 رکعت سے کم تر بھی نہیں ہونا, عقل نہیں سمجھ سکتی. لیکن عقل یہ بھی نہیں کہتی 3 رکعت ہونا غلط ہے. عقل یہاں پر بے بس ہے, خاموش ہے, نہ منع کر سکتی ہے کہ 3 رکعت نہیں ہونا چاہیے, نہ کہہ سکتی ہے کہ 3 رکعت ضرور ہونا چاہیے. تو عقل خاموش ہے یہاں پر, یعنی کچھ احکام شرعیہ مافوق عقل ہے, عقل کے رسائی سے بالا تر ہے. کچھ احکام شرعیہ مطابق عقل ہے, دو یہ ہمارے مذہب میں ہے. تیسرے احکام کہ عقل کے ساتھ ٹکرائے, وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. آپ عیسائیوں میں دیکھیے کہتے 3 خدا بھی ہے, 1 بھی ہے, تو عقل کے ساتھ ٹکراتی ہے یہ بات. اگر 3 ہے تو 1 نہیں ہے, 1 ہے تو 3 نہیں ہے. کہتے آپ عمل کرو, تزکیہ نفس کرو, مکاشفہ ہو جائے گا, تو پھر یہ حقیقت نظر آئے گی, عقل نہیں سمجھ سکتے. وہ اسی لیے کہتے ہیں دین عقل سے جدا ہے. ٹھیک ہے, عقل تو یہ قبول نہیں کر سکتی اس بات کو کہ ایک اگر 1 ہے تو 3 نہیں ہے, 3 ہے تو 1 نہیں ہے, 1 آن واحد میں. کہتے عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, عقل کو نہیں مانتا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس تشیع میں عقل کے لیے مقام ہے. حیوان و انسان میں فرق کی بنیادی وجہ عقل ہے. ہوا سے پنجگانا تو جانور کے پاس بھی ہے, انسان کے پاس بھی, لیکن انسان نے اسی ہوا سے پنجگانا کے ذریعے جو معلومات حاصل کیا ہے, اس معلومات سے علم کے محل کی تعمیر کی ہے نا. لیکن جانوروں کے پاس بھی کیا ہے, ہوا سے پنجگانا ہے, لیکن وہ ایک گھوڑا کو لے لے, وہ زلزلے سے پہلے احساس کرتا ہے زلزلے کا. کچھ حشرات ایسے ہیں کہتے چند دن پہلے سے اس کو پتہ چلتا ہے یہاں سے قافلہ گزرنے والا ہے. یا کچھ پرندے ایسے ہیں کہ دور تک ان کی نگاہ پہنچتی ہے جب ہم دور تک نہیں دیکھ سکتے. حواس خمسہ میں ممکن ہے حیوانات ہم سے آگے بھی ہو, لیکن کیونکہ ان کی حد وہی ہے, عقل نہیں ہے, آنکھوں نے جو دیکھا وہی ہے, اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں. لیکن بشر کے پاس عقل ہونے سے سوچتا ہے, ہوا سے پنجگانہ نے جو معلومات دیا ان معلومات کو جانچ پڑتال کرتا ہے, غلط و صحیح کو دیکھتا ہے, اس میں سے اصول نکالتا ہے, کلیات اخذ کرتا ہے, قوانین بناتا ہے, ضوابط بناتا ہے, ابدی قانون بناتا ہے. تو اسی لیے بشر نے یہ ترقی کی ہے. اور انسان کی عظمت کی اہم وجہ عرض کے فرق کے علاوہ, انسان عقل کی وجہ سے کمالات کی طرف جاتا ہے. عقل کے مدد سے انسان حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. اگر عقل نہ ہوتی حق و باطل کے درمیان تشخیص دینا, حق و باطل سے جدا کرنا ممکن نہیں تھا. اور یہ سارے کمالات خدا نے دیا ہے. انسان کے عقل کے تین مراحل ہیں. ایک عقائد سمجھنا, حقائق عالم سمجھنا. حقائق میں سے سب سے اعلیٰ حقیقت خدا, خدا پیغمبر امام, یہ سمجھنا, یہ عقل حقائق سمجھنا. جو کائنات میں حقائق ہے وہ سمجھتا ہے, جو نہیں ہے ان کا نہ ہونا سمجھتا ہے. دوسرا حقائق کے بعد آئیڈیولوجی سمجھنا, آئیڈیولوجی سمجھنا, یہ کام ہونا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یہ آئیڈیولوجی ہے نا, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. حقائق سے مراد خدا ہے, یہ سمجھنا عقل کا کام ہے. دوسرے مرحلے میں یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہ سمجھنا بھی عقل کا کام ہے. تیسرے مرحلے میں زندگی کے طور طریقہ, وسائل زندگی, ذرائع زندگی, اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے حکمت عملی بنانا, یعنی زندگی چلنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت, زندگی چلانے کے لیے بھی عقل کی ضرورت. تینوں مراحل عقائد میں, احکام میں, اور زندگی کے رہن سہن میں عقل کی مدد کی ضرورت. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد پر. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس عقل یا دین نہ ہو, میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں عقل سے انسان کو عزت ملتی ہے, عقل سے بلندی حاصل کر سکتا ہے, عقل سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے, عقل کے ذریعے اپنا آپ کو غلطیوں سے بچا سکتا ہے. عقل کو عقل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے, یعنی عقل روکنے کو کہتے ہیں. یہ جو اونٹ ہے, جانور ہے, اس کو کسی رسی کے ذریعے باندھ دیتے ہیں کسی جگہ پر, اس کو عقل کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عقل جب انسان کے پاس ہے, اس کو غلطیوں سے, انحرافات سے عقل بچاتی ہے. بس عقل روکنے کے معنی میں ہے, حکمت بھی روکنے کے معنی میں ہے. تو روکنا یعنی انسان کو خطرات سے, انحرافات سے, خواہشات نفسانی سے عقل روکتی ہے. عقل کے سب سے بڑا دشمن خواہشات نفسانی ہے. مولا فرماتے ہیں کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر. کتنی عقل ایسی ہے جو اسیر ہے خواہشات نفسانی کی قیادت میں, یعنی خواہشات نفسانی امیر ہے, سردار ہے, حکمران ہے, عقل اسیر ہے. ابھی بشر کی داستان یہی ہے, بشر کی عقل اسیر ہے خواہشات کے مقابل میں. یعنی عقل کو استعمال کرتے صرف خواہشات کے لیے. مثلا بشر یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے, میرا آنے کا مقصد کیا ہے. عقل تو یہی سوال بھی, لیکن کیونکہ یہ خواہشات کے مطابق نہیں ہے, یہ سوال اپنے آپ سے نہیں کرتے میں کہاں سے آیا ہوں, کس نے مجھے وجود دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, میں پلٹ کر کہاں جاؤں گا, اب مجھے یہاں کیا کرنا, یہ سوالات اپنے آپ سے نہیں کرتا ہے. جبکہ زندگی کے سب سے اہم سوالات یہ, خود سائنس اس سوال کے جواب نہیں دے سکتی. کیوں؟ سائنس جب سے موجودات وجود میں آئے ہیں, یہ زمین وجود میں آئی ہے, تب سے اس کی تعریف شروع ہوتی ہے کہ پہلا ایک سیلس والی بیکٹیرین تھی، پھر آہستہ 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 آگے بڑھ گئی. اس سے پہلے کیا تھا سائنس نے کہہ سکتی ہے، سائنس تشویر اس کتاب کے مانند ہے جس کے پہلے حصہ بھی نہیں ہے، آخری حصہ بھی نہیں. سائنس ابھی جو ہو رہا ہے اسی کو بتاتا ہے. جب سے زمین جدا ہو کر پیدا ہوا ہے تب سے شروع کر، تو اس سے پہلے کیا تھا، کس طرح سے تھا، بتانے سے سائنس عاجز ہے. زمین آخر میں کیا ہوگا، جب یہ سورج کی طاقت ختم ہو جائے گی، تو وہ واضح ہے سورج میں کیا ہو رہا ہے، ایٹمی انفجارات ہوتا ہے، اور نتیجتاً ایک دن ختم ہو جائے گا. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، جب ختم ہو جائے اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی سائنس نہیں بتا سکتی. صرف دین بتا سکتا ہے اس عالم کا ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں پر ہوگا، ابتدا اور انتہا کے درمیان رابطہ کس کے ذریعے کریں گے، کیسے کریں گے. لیکن انسان کے عقل جو ہے خواہشات نفسانی کے تابع ہے، یہ فرد ظاہر ہے ان مسائل کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اپنی سعادت کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا. خواہشات نفسانی کے پیروی کرنے والا نہ صرف اس کے عقل اسیر ہے، وہ با تقوا بھی نہیں ہو سکتا. تقوا یعنی زندگی اصولوں کے مطابق. ہر مذہب و دین کا اپنا تقوا ہے، ہماری زندگی کچھ اصول ہے، اصول کو دین نے بیان کیا ہے، انہیں اصولوں کا آپ پابند ہونا ہے اپنی سعادت کے لیے، انسان بننے کے لیے. اور یہ نسخہ بھی دین نے لکھا ہے، خدا نے لکھا ہے، خالق بشر نے لکھا ہے کہ تم ان اصولوں کے پابند ہو جاؤ تو تم انسان بنو گے، قرب خدا حاصل کرو گے. لیکن ہر قوم اور گروہ کے پاس کچھ اصول ہوتے ہیں، تو انہی اصولوں سے پابندی کا نام تقوا ہے. دیکھیے اسی دنیا میں بھی انسان اگر اصولوں کے پابند نہ ہو، خواہشات کے تابع ہو، تو یہ انسان اسی دنیا میں بھی کہیں نہیں پہنچ سکتا. ایک بچہ خواہشات کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ ٹی وی دیکھو، کھیلو کودو، پڑھو نہیں. خود ہم بڑے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں خواہشات، آرام کرو، کام نہ کرو. خواہشات تو لذتوں کے پیچھے ہیں، خواہشات کی پیروی کی تو اسی دنیا میں بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، تو عقل کی پیروی کی ضرورت ہے. اگر عقل خواہشات کی پیروی کرے تو یہ مشکلات پیدا ہوگا. عقل یعنی وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے، اس کی مدد سے انسان مشکلات میں راہ حل نکالتا ہے، اس کی مدد سے، اس کی مدد سے انسان اپنی آخرت کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اپنی دنیا کے بارے میں سوچ سکتا ہے. یہ طاقت ہے. لیکن اسلام نے جس عقل کی تعریف، عقل وہی طاقت کا، اسی طاقت کا نام ہے، لیکن اسلام جس عقل کی تعریف کرتا ہے صرف اس طاقت کی تعریف نہیں کرتا ہے. اگر کسی نے اپنے عقل کو غلط راستے میں استعمال کیا تو اسلام تعریف نہیں کرتا ہے. دیکھو چاقو ہے آپریشن کا، اگر ڈاکٹر نے اس کو ذریعے بیمار کسی کا آپریشن کیا، شفا دیا، تو تعریف ہے. اگر اس کے ذریعے کسی آدمی کو زخمی کیا خامخواہ، تو پھر قابل تعریف نہیں ہے. چھٹے معصوم نے فرمایا درود پڑھے محمد علی محمد، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. عقل حقیقی عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدا کی عبادت ہو جائے اور جس کے ذریعے جنت کمایا جائے. یعنی عقل جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے اس مقصد میں استعمال ہو تو اس کو دین خدا عقل کہتا ہے، ورنہ اس کو عقل نہیں کہتا، اس سے اپنا فائدہ حاصل نہ ہو، مقصد میں استعمال نہ ہو، مقصد الہی میں استعمال نہ ہو. پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر امیر شام کے پاس عقل نہیں تھی، تو فرمائے تلک النقراء تلک الشیطنۃ، وہ شیطنت تھی، وہ مکر فریب، وہ نیرنگ بازی ہیلا گری تھی، وہ عقل نہیں ہے. عقل اس وقت، اسی لیے قرآن نے سفہا کہا ہے منافقین کو، جہنمیوں کو کیا کہا، سفہا، صفی، صفی یعنی احمق، بیوقوف لوگ. کیوں؟ انسان کے پاس ایک سرمایہ، اگر آپ فرض کہ آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے جس کی قیمت 1 لاکھ ہے، جا کر 10,000 کے مقابلے میں فروخت کرے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ احمق ہے، بیوقوف ہے. شرعی نقطۂ نظر سے اگر آدمی مال کی قیمت کو نہیں جان سکتا ہے خریدتے وقت بیچتے وقت، اس کے ساتھ خرید و فروش کرنا بھی شرعاً اشکال ہے، یعنی شرعاً صحیح نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا آدمی کے ذریعے کرنا پڑے گا. تو سفی، اب آپ کے پاس سرمایہ کیا ہے؟ ابدی سعادت کا سرمایہ انسان کے پاس، انسان کی جو عمر ہے اسی عمر کے ذریعے انبیاء نے ابدی سعادت، اولیاء نے ابدی سعادت، ائمہ اطہار نے ابدی سعادت، عظیم سرمایہ ہے انسان کے پاس. اب اس سرمایہ کو خرچ کرے دنیا کے صرف چند دن کے مقابل میں تو دین کی نگاہ میں سفی ہے، احمق ہے، بیوقوف ہے. اسی لیے عقل کی تعریف اس وقت کرتے ہیں جب اس کو صحیح خرچ کرے. قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے خلق کے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں کو، بہت سے جنات کو جن کے پاس عقل ہے، دل ہے، عقل ہے، لیکن اس کے ذریعے کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اب دیکھیے یہ جہنمی لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، وہ تو بہت، اب تکفیریوں کے دیکھیے انسانوں کو، بے گناہوں کو قتل کرنے کے لیے کتنے نقشے بناتے ہیں، لیکن دین کی نگاہ میں جب عقل کو اپنے مقصد تخلیق میں استعمال نہ کرے، عقل سے خوشنودی خدا حاصل نہ کرے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اس عقل سے استفادہ نہ کرے، انسان کامل بننے کے لیے اس عقل سے استفادہ نہ کرے، تو یہ عقل عقل ہی نہیں ہے. لہم قلوب اللہ، عقل ان کے پاس ہے لیکن اس عقل سے استفادہ نہیں کر، جو استفادہ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. آنکھیں ہیں اس کے باوجود نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی ترقی کے لیے آنکھوں سے استفادہ کرنا چاہیے. اگر اس آنکھوں کے ذریعے انسان روز بروز جانور بن رہا ہے، آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں کسی کو قتل کرنے میں، نامحرم کی طرف دیکھنے میں، ان ناجائز چیزوں میں استعمال کرے تو کیا ہوگا؟ آنکھوں کے ذریعے خدا سے دورتر ہوتا جا رہا ہے. تو اس وقت وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اس کے ذریعے نہیں دیکھتے ہیں، یہ تو دیکھ رہے، دوسروں سے زیادہ دیکھتے ہیں، نشانوں کو صحیح دیکھ کر مارتے ہیں، لیکن خدا کی نگاہ میں یہ نہیں دیکھتا، کیوں؟ مقصد، جس مقصد کے لیے آنکھ خلق ہوئی ہے اس میں خرچ نہیں ہو. لہم آذان لا يسمعون، کان رکھتے ہیں لیکن اس سے نہیں سنتے ہیں، کان خدا نے عطا کی ہے ترقی کے، سبق سیکھے، دروس سنیں، زندگی جائز استفادہ ہو. اگر ناجائز استفادہ ہو اسی کان سے تو خدا کی نگاہ میں اس سے نہیں سن رہا، یعنی کان سے استفادہ نہیں ہو رہا. اولئک کل انعام، یہ لوگ جانور ہیں، انسان نہیں ہیں، کل انعام جانور کی طرح ہے، بل ہم اول جانور سے بھی پستر ہے. جن جانور جتنے مکار ہو، لومڑی ہے مکار کی مثال، وہ کتنا دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن انسان بہت ہی دھوکہ دے سکتا ہے. ایک شیر کتنوں کو قتل کر سکتا ہے، انسان لاکھوں کو، کروڑوں کو قتل کرتا ہے. جنگیں آپ کے سامنے، عالمی جنگ کو دیکھیں، چنگیز، صدام، ان کے اعمال کو دیکھیے، کتنوں کو قتل کیا ہے. تو جانور سے بھی پستر، جانور بہرحال اپنے مقصد تخلیق میں خرچ ہو رہا ہے، جس مقصد کو خدا نے خلق کیا اسی میں خرچ ہوتا ہے. لیکن انسان نہ صرف مقصد تخلیق کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ بدترین کارنامہ انجام دے، کیونکہ انسان کے پاس بے پناہ صلاحیت ہے. تو ان بے پناہ صلاحیت سے استفادہ کر کے اشرف مخلوقات بن سکتا ہے، اس سے استفادہ کر کے پسترین مخلوق بھی بن سکتا ہے. تو عرض کر رہا تھا، کہ اسلام اسی وقت عقل کی تعریف کرتا ہے. عقل کس کے پاس زیادہ ہے؟ ظاہری خدا کی نعمت ہے، سب یکساں نہیں ہے، اپنی جگہ پر نعمتیں یکساں تقسیم نہیں ہوئی ہیں، اس کے اپنے اسباب و علل ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں ایک عقل آپ کی ذاتی ہے، فطری ہے، ایک کمانے کی ہے، کما کر حاصل کر. تو آپ کے پاس جو عقل ہے وہ خود ایک صلاحیت ہے، اس عقل سے استفادہ کریں، تجارب حاصل کریں، جتنے تجربہ حاصل کریں گے آپ کی عقل بڑھتی چلی جائے گی. عقل کی ترقی کے لیے ایک راہ تجربے ہے. آپ یہ تو سب جانتے ہیں، جتنا تجربہ بیشتر اتنا ہی اس کی عقلی صلاحیت بیشتر. اب بشر کی ہزار سالہ دس ہزار سالہ تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، بشر نے اب تک جتنے علوم حاصل کیا، جتنے افکار حاصل کیے، وہ بھی مطالعے کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو عقل میں اضافہ کر سکتے ہیں علم کے ذریعے. قرآن فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُهَا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان حقائق کو سمجھنے والے علماء ہوتے ہیں. جتنا آپ کے معلومات زیادہ ہو اتنا ہی فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، حقائق سمجھنے کے لیے میدان آپ کے پاس وسیع تر ہے. جس طرح سے یہاں پر اگر لائٹ نہ ہو تو پتہ چل نہیں چلتا کون ہے کون نہیں ہے، اگر چراغ ہو تو معلوم ہوتا کون ہے کون نہیں. اسی طرح سے معلومات جتنے زیادہ ہوگا اتنا ہی عقل کو مدد ملتی ہے بہتر سوچنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے. علم عین عقل نہیں ہے لیکن عقل کے لیے مدد رسان ہے. اسی لیے آپ دیکھتے کچھ لوگوں کے پاس معلومات بہت ہے، عقل کم تر ہے. تو یہ بس ایک علم، دوسرا تجربہ، تیسرا خواہشات نفسانی کے کنٹرول سے باہر آنا. چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خواہشات کے اسیر ہو جاتی ہے عقل، صرف خواہشات کے مطابق اس کی عقل کام کرتی ہے، خواہشات سے باہر ہو تو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل محدود ہو جاتی ہے. آج کل دیکھیے بعض بزرگان کا جملہ ہے کہ ہمارا بشر کے جو مرحلہ ہے، انسان کے جو مراحل ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. بچپن کھیل کود کا دور ہے، جوانی قوۂ شہویہ اور غزویہ استعمال کرنے کا دور ہے، بڑھاپا عقل مندی کا دور ہے. کہتے بشر ابھی جوانی سے گزر رہا ہے، یعنی اس وقت لڑنا، جنگ کرنا، دوسروں کا حق غصب کرنا، لذتیں لینا، اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی لیے بشر اس وقت عقل سے استفادہ، ان بشر کے عقل اسیر ہے کس کا؟ خواہشات نفس، کس طرح سے لذتیں لینا ہے. پوری بشر کے عقل سے جو استفادہ ہوتا ہے ابھی سائنسی دور میں، مغربی دور میں، کس طرح سے لذتیں بیشتر لے، ہم کس طرح سے اس دنیا میں بیشتر زندگی کرے، کس طرح سے سہولتیں بیشتر کرے. دیکھیے باقی نہیں سوچتے میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، کس نے مجھے وجود میں لایا، اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں. یعنی صرف خواہشات کے حد تک عقل کام کرتے، اس سے آگے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان چیزوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے تب عقل صحیح سوچ سکتی ہے. ایک بصیرت کا لفظ ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. حبیب آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اس راستے کی طرف. بصیرت کے ساتھ میں اور جو میری پیروی کرتے ہیں. تو یہ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ وہی عقل کے قریب معنی ہے، بہت ہی قریب ہے، 90% قریب ہے. عقل اس طاقت کا نام ہے، بصیرت اس طاقت سے فائدہ اٹھا کر جو نتیجہ آپ حاصل کرتے ہیں اس کا نام ہے. بصر آنکھ کو کہتے ہیں، بصیرت دل کے آنکھ کو. دیکھیں ہوا سے پنجگانا اسی ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، ہوا سے پنجگانے کے معلومات کو عقل کو معلومات عقل کے پاس جمع کرے تو ان کے پیچھے حواس نے جو حقائق کشف کیا ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے اس کو عقل دیکھ سکتی. دیکھیں یہ سورج ہے، اس کے کرن ہے، ایک جانور ممکن ہے سورج کے ڈوب کو دیکھ سکتے، نور کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے ذہن نہیں جاتا ہے کہ ایک سورج ہے اوپر، یہ اس کے ہیں، عقل اس کے پاس. لیکن بشر کیا ہے، ہر نشانی سے خدا تک پہنچتا ہے. ہم نے کیا دیکھا ہے؟ نشانیوں کو دیکھا ہے، آنکھ، کان، سارے اعضاء پنجگانا جو ہے یہی محسوس چیزوں کی رپورٹ ہم تک دیتی ہے. لیکن ان محسوس چیزوں کے پیچھے عقل کہتی ہے ان کا کوئی بنانے والا ہے. آنکھوں کے اندر سسٹم کو دیکھیے، لاکھوں سیلز مل کر کئی مرحلے میں کام کرتے ہیں تب جا کر ایک آدمی تصویر کو دیکھ سکتا ہے. اتنی سسٹم کو کس نے بنایا اگر کوئی بنانے والا نہ ہو؟ تو آپ انسان کی جو ہے حواس یہی ظاہری چیز کو پیش کرتا ہے، عقل اس کے ماورا کو کشف کرتی. اسی طرح سے بصر اور بصیرت ہے، بصر آنکھ، بصیرت دل کے آنکھ. آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں بصارت کہتے ہیں، دل سے یعنی چیزوں کے حقیقت تک پہنچنا، گہرائی تک پہنچنا بصیرت. دشمن یہ سب کچھ کر رہا، ابھی یہ تکفیریوں کی جنگ، یہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، ہدف کیا ہے، مقاصد کیا ہے، دشمن کے نقشے کیا ہے، عزائم کیا ہے، ان کے کامیابیوں کا اسباب کیا ہے، ان کے ناکامی کا اسباب کیا ہے، ہمارے درمیان اختلاف کیا وجوہات ہے، ہم کیوں نہیں کر، یہ سارے کے ایک کچھ ظاہر ہے، اس کے ماورا دیکھنا، بصیرت رکھنے والے ماورا کو دیکھ سکتے ہیں. بصیرت پیدا کرنے کے لیے پھر وہی عقل سے صحیح استفادہ کرنا، فکر کرنا، سوچنا، تقویٰ کے ساتھ خواہشات نفسانی سے باہر ہو کر، حب و بغض سے باہر ہو کر سوچے. کیونکہ حدیث میں ہے محبت بھی انسان کو اندھی کر دیتی ہے، کسی سے محبت ہو وہ مجرم بھی ہو آپ اس کو مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی سے دشمنی ہو وہ پاک آدمی بھی ہو اس کو پاکی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی لیے بصیرت جو اس وقت ضرورت ہے، ہمیشہ انسان کی ضرورت ہے، جب بھی انسانوں کو دھوکا ہوا بصیرت نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا. بصیرت اگر ہو تو منافقین کا دیکھنا آسان ہوتا ہے، کفار کا دیکھنا آسان تھا، سامنے آتے تھے جنگ لڑتے تھے، لیکن منافق پہچاننے کے لیے بصیرت کی ضرورت تھی، کفار کو پہچاننے کے لیے بصارت کی ضرورت تھی، منافقین کو پہچاننے کے لیے بصیرت کی ضرورت تھی. تو اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اہل سنت کی، ظاہر بخاری کی حدیث ہے، کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو پہچانتے تھے علی کے ساتھ دشمنی کرنے کے ذریعے، جو لوگ علی کے دشمن ہوتے تھے وہ منافق ہوتے تھے. ان بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہوا سے پنجگانی کی رضائی سے باہر ہے، لیکن اس کے آثار ہوا سے پنجگانی کی رسائی میں ہیں. دیکھیں ایک آدمی آپ سے محبت کرتا نہیں کرتا ہے، نظر آنے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جب آپ کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے. خلاصہ ان اعمال سے اندازہ لگاتے کیا، آثار سے مؤثر تک پہنچتے ہیں، آیات سے صاحب آیت تک جاتے ہیں. قرآن کے آیات کو آیا کہنا، کل کائنات کو آیا کہنا، اسی وجہ سے کہ اس کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں. تو وہ چیزیں جو حواس پنجگانے کے رسائی سے باہر ہیں ان کو جاننے کے لیے کیا کرتے ہیں، آثار کے ذریعے پہنچتے ہیں. تو منافق کا اثر کیا ہے، علی سے دشمنی. وہ بھی کس وجہ سے، خود حضور نے فرمایا، احمد بن حنبل آپ جانتے ہیں، جو لوگ احمد بن حنبل کے ماننے والے تھے ان میں سے بڑی تعداد دشمن آل محمد تھے، ناصبی تھے، بنو امیہ کے نقش قدم پر چلنے والے. احمد بن حنبل نے جب اس قوم کی قیادت سنبھالی، یہ لوگ علی کو خلیفہ چاروں بھی نہیں مانتے تھے، کہا کہ علی خلیفہ چاروں ہونا چاہیے، اگر علی نہ ہو تو خلافت راشدہ بے معنی ہو جاتا ہے. احمد بن حنبل نے کہا کہ جتنی صحیح احادیث علی کی شان میں آئی ہے کسی اور کی شان میں نہیں ہے، بہت بڑی بات ان کی، ان لوگوں کے درمیان جو علی کے، ان کے اکثریت علی کے دشمن تھے. تو احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا یہ کیسی بات ہے کہ کہتے علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے، قسیم النار والجنہ. اس نے کہا نہیں، وہاں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، علی یہی پر، علی نے جنتیوں کو اور جہنمیوں کو جدا کیا ہے. احمد بن حنبل کہتے کیسے جدا کیا، کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، آپ کے چاہنے والا صرف مومن ہے، آپ سے دشمنی کرنے والا صرف منافق ہے. تو یہی پہ جدا ہو گئے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. تو اعمال کے ذریعے صاحب بصیرت، دیکھیں آپ عموماً دیکھیں باتوں پر اعتماد قیامت کے دن مہر لگے گا نا زبان پر، عمل بہت بہترین جو اس کے کردار کو دیکھے کیا کر رہا ہے، تو وہاں سے اندازہ ہوگا یہ کس قسم کا آدمی ہے. تو بصیرت اس کے افکار، نظریات، گروہ، اعمال، ان سب کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے. یہ مولا ابو الفضل عباس کے بارے میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا ابو الفضل فقیہ تھے، فقیہ آج کل جو معنی ہے اس وقت کے معنی میں کچھ فرق ہے. فقیہ کا عربی زبان میں دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والا. آج کل احکام دین کو قرآن و سنت کے ذریعے سمجھنے والا ہے فقیہ کے معنی. اگرچہ فقہا دین کے دوسرے مسائل کو بھی جانتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے, لیکن جو علم فقہ میں ہے فقیہ کا معنی یہ ہے کہ احکام دینی کو شرعی چار دلیلوں کے ذریعے جانتے ہیں. لیکن اس وقت وہی عربی زبان کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, یعنی دین کو پورے دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والا. اور فقیہ بھی سب یکساں نہیں ہے, آپ جانتے ہیں خدا بھی عالم ہے, ہمارے ایک آدمی بھی عالم ہے, دونوں میں کیا ہے نسبت, لامتناہی نسبت ہے. فلسفے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ سو نہ سوچے کہ دونوں پر ایک لفظ صادق آنے سے ایک جیسے ہے, کوئی ایک جیسے نہیں ہے, صرف معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہے, حقیقت کے لحاظ سے کوئی شباہت نہیں ہے. خدا کا علم اور ایک بشر کا علم, خدا کی قدرت بشر کی قدرت. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ فقہ فرمایا وہ صلب الایمان, نہ صرف ایماندار ہے مضبوط ایمان والا ہے, کہ عام ایمان رکھنے والے مشکل کے وقت ان کے ایمان میں اضطراب پیدا ہوتا ہے, لیکن مضبوط ایمان کے حامل کے ایمان میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا. شمر آیا تھا اسی مقصد کے لیے, ناکام جانا پڑا. اور نافذ البصیرہ, نہ صرف صاحب بصیرت ہے, گہرائیوں تک ابو الفضل کی بصیرت نفوذ کرتی ہے, مسائل کے گہرائی تک بصیرت جاتی ہے, حقائق کو سمجھ سکتے ہیں. تو ایک اہم دین شناسی الگ ہے, بصیرت الگ ہے. مولا ایک مقام پر فرمایا, آپ کو پتہ ہے جنگ جمل میں ایک آدمی نے آ کے پوچھا, مولا یہ کیسی بات ہے, آپ اس طرح ہے, انصار و مہاجر اس طرف ہے, اس طرف بھی تو کچھ بزرگان ہیں, حق کس طرف ہے معلوم نہیں ہوتا. آج کل بھی ہم کہتے ہیں کچھ مولوی اس طرف ہے, کچھ مولوی اس طرف ہے, حق کہاں ہے معلوم نہیں ہوتا ہے. تو مولا نے فرمایا افراد کو معیار نہ بناؤ, حق کو معیار بناؤ تو حق والوں تک پہنچ جاؤ گے. انک لملبوس علیک اعرف الحق تعرف علیہ, تم غلطی پر ہو, حق شناس ہو جاؤ تو صاحبان حقیقت اور حق کو تم پہچان لو گے. لیکن بعض اوقات یہی جو افراد منافقت کرتے ہیں نا, منافقت کرتے صاحبان حق کے لباس میں آتے ہیں, اس کے ان کے بیس میں آتے ہیں, تو وہاں پر مولا فرماتے انکم لن تبلغوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکہ, تم حقیقت تک ہدایت تک نہیں پہنچو گے جب تک ہدایت ترک کرنے والوں تک نہیں پہنچو گے. یعنی نہ صرف ہدایت سمجھنا ہے, ہدایت کے ترک کرنے والے بھی تمہارے سمجھ میں آنا پڑے گا. قرآن کی معرفت تک تم نہیں پہنچو گے جب تک تارکین قرآن تک تم نہیں پہنچو گے. یعنی نہ صرف اصول سمجھنا ہے, ان افراد کو بھی پہچاننا ہے جو تارک قرآن ہے, جو تارک ہدایت ہے. بعض اوقات انسان کو دھوکہ ہوتا ہے, جو ابھی مسلمان کچھ بہت ہستیوں کو مقدس ہستی مانتے ہیں, غلطی کس میں ہے, غلطی افراد کے پہچاننے میں ہے. تو جو صاحب بصیرت ہے وہ اپنی بصیرت کے ذریعے, عقل مندی کے ذریعے, غور خوض کے ذریعے, تحقیق کے ذریعے دین کو بھی جانتے ہیں اور صاحبان دین کو بھی جانتے ہیں, منافقین کے دھوکے میں نہیں آتے. منافق پہچاننا بہت مشکل عمل ہے. دیکھیے علی کو کفار قتل نہ کر سکے, منافقین قتل کر سکے, حسین کو کفار قتل نہ کر سکے, منافقین قتل کر سکے, حسین کو حبل اور لات بتوں کے نعرہ لگانے والے کامیاب نہیں ہوئے, نہ پیغمبر نہ اصحاب پیغمبر قتل کرنے میں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے نعرے بلند کرنے والے, قرآن کو نیزے پر اٹھانے والوں نے اہل بیت کو قتل کیا. وہ وجہ کیا تھا؟ لوگوں میں بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے. ورنہ علی اور امیر شام میں فرق کرنا مشکل تھا, بصیرت نہیں تھی, پروپیگنڈے میں آتے تھے. بیداری کے لفظ بھی, بیداری جو ہم کہتے ہیں, ایک نیند سے جاگتے ہیں وہ بیداری ہے, لیکن ایک بیداری جو استعمال کرتے ہیں وہی بصیرت کا معنی میں ہے, یعنی ہوش میں آنا, غفلت سے نکلنا, خواب غفلت سے نکلنا, حقیقت کو دیکھنا. تو وہ بیداری آنکھوں کی بیداری نہیں ہے, دل کی بیداری ہے. تو اس کی اہم ضرورت ہے, اس کے پہچاننا کے لیے دین شناس ہونے کی ضرورت ہے اور دنیا شناس ہونے کی ضرورت ہے. تاریخ میں بہت سے بڑے دیندار گمراہ ہو گئے, منافقین کے ہاتھیں چڑھ گئی, اس وجہ سے کہ یہ مسائل نہیں تھا. وقت زیادہ آیا. میرا اصل مقصد کربلا میں امام نے جو عقلانی راستہ اپنایا تھا اس قیام کے لیے, یہ فہرست کی شکل میں آپ کی خدمت میں چند جملہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے, اہل بیت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کربلا کے قیام میں حسین کا مقصد شہید ہونا تھا. کیوں شہید ہونا مقصد تھا؟ وہ اپنی جگہ پر باقی رہے کہ مقاصد حسین حفظ دین شہادت کے بغیر ممکن نہیں تھا. حالت اس حد تک خراب ہو چکے تھے, امت بیدار نہیں ہو سکتی تھی تقریروں کے ذریعے, خون کے ذریعے بیدار ہو سکتی تھی. یعنی امام جتنے حقائق بیان کرتے اس کے لیے سے بیدار نہیں ہو رہے تھے. تو لیکن اس کے باوجود جو حکمت عملی آپ نے اپنائی, آپ کے قیام کرنا آپ خود فرماتے مجھ پر واجب ہے. میرے نانا نے فرمایا ہے, من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ مستحلا لحرام اللہ ناقثا لعہد اللہ ولم یغیر علیہ بفعل ولا قول فکان علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. اگر میرے نانا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حکمران کو دیکھتا ہے کہ خدا کے حلال کو حرام کرتا ہے, حرام کو حلال کرتا ہے, خدا کے عہد شکنی کرتا ہے, عہد بندگی کو توڑ دیتا ہے, اطاعت خدا نہیں کرتا, شیطان کی اطاعت کرتا ہے, اس کے باوجود اس کے مقابل میں عملاً یا زباناً اعتراض نہ کرے, اقدام نہ کرے, خدا ایسے خاموش آدمی کو اسی حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا. یہ فرمایا. اب اسی کے پیش نظر کر کوئی مومن پوچھ رہے تھے کہ امام کا اصل مقصد بیعت سے انکار تھا. بیعت سے انکار یقیناً امام کا مقصد تھا, کوئی شک نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر, جب محمد بن حنیفہ نے پوچھا, فرمایا اگر زمین پر کوئی جگہ بھی نہ ہو میرے لیے, کوئی پناہ گاہ نہ ہو, تب بھی میں یزید کے بیعت نہیں کروں گا. خود نے فرمایا, جیسا کل عرض کیا تھا کہ ذلت سے ہم بہت دور ہیں, خدا رسول مؤمنین اور جن ہستیوں نے ہماری پرورش کی ہے وہ ذلت کو برداشت نہیں کرتے کہ ہم ذلت کو قبول کریں. یعنی ہماری خاندانی تربیت, ہمارا عقیدہ, ہمارا دین ذلت برداشت کرنے کی جائے. نہ غلاموں کی طرح بھاگتا ہوں, نہ ذلیلوں کی طرح تمہارے آقائی کا اقرار کرتا ہوں, نہ میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام نے اس حدیث میں فرمایا کیا کہ میں خاموش رہنے والا آدمی کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجیے یزید نے بیعت طلب نہیں کی امام سے, بیعت فرض کریں بیعت نہیں مانگا, اہل کوفہ نے بھی خط نہیں لکھا, تو امام قیام کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے امام واجب سمجھتے قیام کرنے کو. بس اگر یہ دو کام نہ بھی ہوتا, یزید بیعت بھی طلب نہ کرتا, امام ضرور قیام کرنے والے تھے. خود امام نے فرمایا کہ ایسا خاموش رہنے والے آدمی کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا. میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں نکلا ہوں. کس کے لیے نکلا ہوں؟ اصلاح امت کے لیے, اور معروف کے لیے, نہی از منکر کے لیے نکلا ہوں. اب امام نے اس کے لیے کیا کیا؟ دیکھیے, مکہ سے مدینہ سے مکہ آئے. مکہ آج کل میڈیا کا کام کرتا تھا, عالم اسلام کے ہر علاقے سے حج کے لیے عمرے کے لوگ آتے تھے. امام اپنی مخالفت کا اعلان کرنا چاہتے تھے, امت کو باخبر کر, قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں چلا تھا. تو اپنی مخالفت کا اعلان کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لایا تاکہ ساری امت کو باخبر کرے. پھر آٹھ ذی الحج کو حج چھوڑ کر چلے گئے, اور اپنی مظلومیت کے لیے اظہار فرما رہا ہے کہ میں اگر ادھر رہوں مجھ کو طواف کے دوران قتل کریں گے. میں نے خانہ خدا کے احترام کو بچانے کے لیے یہ اقدام کیا ہے کہ اس وقت نکل رہا ہوں. امت کو مزید اس حقیقت کی طرف, برہمیت کی ماہیت کی طرف, اپنی مظلومیت کی طرف, اپنے اقدامات کے فلسفے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اور محمد نے جب پوچھا, مولا آپ پھر کیوں جاتے ہیں, خاندان کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں, ناموس کیوں ساتھ لے جا رہے, فرمایا خدا چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. میں نے نانا کو عالم خواب میں دیکھا کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے, آپ کے خاندان اسیر ہو جائے. دیکھیں یہاں مولا کے فرما سکتے تھے وہی امر معروف والے حدیث کہ میرے شرعی وظیفہ ہے یہ, امامت کا تقاضا ہے, اب پیغمبر کے خواب کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں تھی, میں خانہ خدا کی حرمت بچانے کے لیے نکل رہا ہوں, اس کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن امت کو آگاہ کرنا تھا. دیکھیں آپ کوئی اقدام کریں گے, اس اقدام میں نہ صرف حق پر عمل کریں گے بلکہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ چلانا ضروری ہے, یعنی ان کے فکری طور پر ان کے رہبری کرے, رہنمائی کرے, آپ کا ہم فکر بن جائے. ہم فکر بننے کے لیے ان تمام باتوں کی ضرورت تھی. یعنی ہمارے کچھ لوگ حرف حق کہتے ہیں, ہم حرف حق کہتے ہیں کسی کے خیال نہیں رکھتے ہیں, تو پورا معاشرہ ان کو نہیں مانتے, تو چیختے چلاتے رہتے ساتھ لوگ نہیں دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کی زبان میں بات کریں, اس انداز میں بات کریں کہ معاشرہ سمجھ سکے, معاشرہ آپ کے ساتھ دے سکے, ان اقدار کی بات کریں جو معاشرے کے پاس اقدار ہے. امام فرزند رسول تھے, عظیم مقام کے حامل تھے, شیعہ کے پاس تو امام, سنیوں کے پاس فرزند رسول, واحد فرزند رسول, واحد نواسۂ رسول. ان تمام تر عظمتوں کے باوجود, امر معروف نہیں از منکر کے فریضہ کے باوجود آپ یوں فرما رہے ہیں. آپ دیکھیے کربلا میں جب پہنچے, کیونکہ امت کی حالت عجیب ہو گئی تھی, بہت بے غیرت ہو چکی تھی امت, بہت بے غیرت, یعنی اپنی روٹی کھانے کے لیے تمام اقدار کو پامال کر رہی تھی. اگر امت کی یہی حالت ہو, بنو امیہ یقیناً اسلامی خلافت کو عربی ملوکیت میں تبدیل کر کے اسلام کے نام و نشان مٹا دیتے. میں نے عرض کیا سابقہ ادیان نابود ہو گئے, ان کے نام و نشان باقی نہیں رہا. 124,000 پیغمبر میں سے 25 کا نام صرف موجود ہے. اس کے راز کیا ہے؟ اس کا ریاض تحفظ کے انتظام نہیں ہوا, اس لیے کہ خاتم انبیاء آنے والے تھے. ابھی ختم نبوت میں یہی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ قربانیاں تھیں جنہوں نے اس دین کو بچایا. تو اب لوگ ایک طرح سے بے زمیری کی مثال آپ دیکھیے, سارے بزرگان مکہ و مدینہ, بزرگان نمبر ایک شخصیات حسین سے کہہ رہے آپ نہ جائیے, آپ کو شہید کریں گے. اتنی جان پیاری ہو گئی سب کے لیے, دین کے خطرات کو نہیں دیکھ رہے. حسین یہی فرماتے ہیں میں تو شہید ہو جاؤں گا لیکن دین کو بچا سکوں گا, اگر میں زندہ رہوں دین ختم ہو جائے گا. اب جب دیکھیے امام کے نمائندہ, امام کا جو خط لے جانے والے تھے سیداوی پہنچے, وہ شہید ہو گئے, جانکنی کی حالت میں تھے کوفہ میں. ایک عام آدمی آ کر ان کے سر کو طنز جدا کرتا ہے. کسی نے پوچھا تمہاری کیا مجبوری تھی, تو تم حکومت کے آدمی تو نہیں تھے؟ کہا کہ تاکہ ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اس حد تک بے ضمیر ہو چکے تھے کہ آپ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, کیوں آ کے سر تن سے جدا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں حضرت مسلم کے اطراف میں جو لوگ تھے کتنی جلدی جدا ہو گئے, خبر سنتے ہی بہت کمزور ہو چکے, کمزور ارادہ کے آل حق بھی کمزور ارادہ, بہت ارادوں کا کمزور تھا, حق کے راہ میں قربانی دینے کے تیار نہیں تھے. فرض کا وہی جملہ, دل آپ کے ساتھ ہے, تلوار آپ کے برخلاف. بصرہ میں جو امام نے خط لکھا, تو بصرہ کے کسی سردار کے پاس امام کا جب نمائندہ پہنچا, اس نے سوچا کہیں ابن زیاد کی شرارت تو نہ ہو, لے جا کر اس قاصد حسین کو ابن زیاد کے حوالے کے, ابن زیاد نے شہید کیا, کیونکہ ابن زیاد پہلے بصرہ میں تھا پھر کوفہ میں آیا. ابو تو رہا بھی کر سکے, اگر شیخ ہے تو آپ ان کا دبار نہ مانو, اس کو واپس کریں, ابن زیاد کے حوالے کرنے کیا ضرورت تھی؟ یعنی اس حد تک جان پیاری ہو گئی تھی, احساس ذمہ داری سے خالی ہو چکے تھے. تو دیکھیے یہ حالات, اب ان حالات میں ان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی, ان کو احساس ذمہ داری دینے کی ضرورت تھی. تو آپ کربلا میں آئے, یہ فرماتے ہیں میرے یہ آبا پیغمبر کے آبا ہے, میرے یہ امامہ پیغمبر کا امامہ ہے, میری یہ تلوار پیغمبر کی تلوار ہے. یہ کوئی ضروری چیز نہیں تھی بتانا, لیکن امت کو یاد دلانا تھا, سمجھتے ہو میں کون ہوں, میں پیغمبر کا نواسا ہوں. آپ اسلامی فریضہ کو قرآن سنت عقلی دلائل بھی لاتے تھے, ساتھ لوگوں کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے, میں وہی حسین ہوں جس کے ساتھ پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے. ایک حکمت عملی جو آپ نے اپنائی, جیسے ہی اہل کوفہ نے جب خط لکھا, آپ نے پہلے حسن مسلم کروانے کے فرمایا جا کے آپ تحقیق کریں, اگر بات صحیح ہو تو میں آؤں گا. امام علم امامت رکھتے ہیں لیکن امام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسی لیے جس طرح سے ایک عام بشر کے لیے ضروری ہے ان تمام مسائل میں حکمت عملی سے چلے, قدم بہ قدم آگے بڑھے, تحقیق کرے, وہی کام امام کرتے ہیں تاکہ ہمیں درس دے دے کہ آپ اپنی عقل سے استفادہ کریں, صرف جذبات سے استفادہ. جذبات بہت ضروری ہے ایک قوم کے لیے لیکن جذبات کی قیادت عقل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ہماری صرف عزاداری جو پاک ترین جذبات ہے, سب سے زیادہ وقت دیتے ہیں, سب سے زیادہ سرمایہ دیتے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں, پاکیزہ جذبات ہے, شرعی جذبات ہے, اہل بیت کی طرف سے تاکید ہے, ان تمام کے باوجود اگر عقل کی قیادت میں آزاداری ہو جائے تو اس آزاداری کے ذریعے دنیا کو فتح کر سکتے ہیں, دنیا کو مذہب اہل بیت کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, دنیا کو امام زمانے کے استقبال کے لیے تیار کر سکتے ہیں. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ حسین کا پیغام یہ ہے کہ آپ عقل سے استفادہ کریں, جذبات کی قیادت عقل میں ہو. ہم اپنے تمام عزاداریوں میں کہہ سکتے اس عزاداری سے بہترین فائدہ قوم اور ملت اور مذہب کے لیے کس طرح سے پہنچا سکتے, اس کو اپنائیں, اس راستے کو اپنائیں. فلان و فلان آدمی کی تعریف کا انتظار نہ کہ اس نے ایسی مجلس رکھی جس میں اس قسم کا انتظام تھا. نہیں, دیکھیے کہ قوم و مذہب کی فائدہ کس میں ہے, اسلام و تشیع کا فائدہ کس میں ہے, پیغام حسینی کس طرح سے بہتر پہنچا سکتے ہیں. ہم اب یہ رسومات زندہ رہنا چاہیے, تبدیلی لانے سے اس کی قداست کم ہو جاتی ہے. حکم ہے, البتہ اہل بیت کی طرف جو حکم ہے, ذکر حسین ہے, مصائب حسین ہے, فضائل اہل بیت ہے, پیغام اہل بیت ہے, یہ حکم ہے, زیارت اہل بیت ہے, اشعار مرثیٰ نوح اہل بیت کے شان میں ہے, باقی طریقۂ کار ہمارے اوپر ہے. لیکن طریقۂ کار میں بہتر سے بہتر استفادہ ہم کر سکتے ہیں, عقل سے مدد لینے کی ضرورت ہے. شیعہ قوم میں جو عشق ہے وہ کسی اور قوم میں نہیں ہے. جتنی تاریخ میں آنسو شیعوں نے بہایا ہے کسی قوم میں نہیں بہایا, جتنی خون شیعوں نے دیا ہے کسی اور قوم میں نہیں دیا ہے. ہم اس پر اس کے حوالے سے احسان بھی نہیں جتانا چاہتے ہیں کیونکہ جو اولیاء جو ائمہ اطہار شیعوں کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. لیکن عرض کیا پیغام کی ضرورت ہے کہ کربلا سے پیغام لے لیں تاکہ کربلا کے شہداء ہمارے لیے دعا دیں, خوش ہو جائیں. شہزادی زینب وارث کربلا ہے, محافظ کربلا ہے. اس عظیم انقلاب کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری زینب کے کاندھے پر تھی. آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء نے گریہ کیا ہے. گریہ تو مخفی بھی کر سکتے تھے لیکن جان بوجھ کر کھلم کھلا گریہ تھی ائمہ اطہار نے, تاکہ اس انقلاب کا اثر زیادہ زیادہ ہو. اب وہ سارے بوجھ زینب کے کاندھے پر ہے. آپ دیکھیے شب عاشورہ کی زینب کو دیکھیے, زہرہ عاشورہ کی زینب کو دیکھیے. شب عاشورہ زینب نے جیسے ہی امام کے الفاظ سے احساس کیا کہ امام اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں, بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتی. چوتھے معصوم فرماتے ہیں کہ حسین نے چند اشعار پڑھا, اس میں اپنی شہادت کی خبر دی. جب پھوپھی اما نے یہ خبر سنی تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی, حسین آئے ان کو ہوش میں لایا. فرمایا بہن صبر کرو, مجھ سے بہتر میرے نانا تھے, میرے والد تھے, میرے بھائی تھے, شہید ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, مجھے بھی جانا ہے, آپ صبر کریں, تحمل کریں. اب یہی زینب ہے جب حسین آخری الوداع کے لیے آتے ہیں, حسین نے زینب کے سینے پر دست مبارک رکھا. پتہ نہیں زینب کی عظمت تھی, حسین کی کرامت تھی, خدا جانتا ہے, میں ان اسرار کو نہیں جانتا ہوں. زینب نے فرمایا بھائی آپ چلے جائیے, میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گی, ذمہ داریوں کو میں نہ ہوئے احسن عمل کروں گی ذمہ داریوں پر. حسین آگے ہی بڑھ گئے تھے, آواز آئی محرم محرم ابن المرتضی علی کے نور چشم, مرتضیٰ کا نور چشم کچھ رکیے کچھ رکیے، حسین رک جاتے ہیں، فرماتے کیا چاہتی ہے؟ فرمایا آپ نے آخری پہ آخری ودا کے لیے آئے ہیں، پرانے پیراہ پہن لیے ہیں۔ اما نے فرمایا تو حسین اگر آخری ودا کر کے جائے پرانی پھٹی ہوئی پیراہ پہننا تو سمجھ لینا حسین واپس نہیں آئیں گے۔ میری طرف سے حسین کے گردن سے، حسین کے حلقوں سے، حسین کے گلے سے بوسہ لینا۔ زینب عظمت کو دیکھیے، جب حسین کے فرزند شہید ہوا سب سے پہلے میدان میں جاتی، جب ان کے فرزند شہید ہو کر خیمہ میں آیا زینب خیمے سے باہر بھی نہیں نکلتی۔ زینب زہر یازدہم جب بھائی کی لاش ڈھونڈتی ہوئی گئی ایک گودال میں کیا دیکھا؟ ٹوٹی ہوئی تلواریں، نیزے، پتھر سارے نظر آ رہے ہیں۔ احساس کیا شاید حسین کی لاش یہی پر ہے، شاید خوشبو آئی پتھروں کو اٹھاتی ہے، ہٹاتی ہے تلوار کو، ہٹاتی ہے حسین کی لاش۔ جب نکلی بے اختیار مدینے کی طرف رخ کیا، یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملک السماء، نانا آپ پر خدا کے فرشتوں کا درود ہو، یہ آپ کو حسین ہے، وہی حسین جو آپ کے کاندھے پر جاتے تھے تو آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، وہی حسین جس کے گریہ کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہی حسین جس کی شہادت سے پہلے آپ نے بار بار گریہ کی۔ شہزادی زینب کے دل پر کیا گزرا ہوگا ان حالات میں؟ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں۔ عمر بن عبدود کی بہن آئی، اس کی لاش پر دیکھا کہ سارے کپڑے ہیں، سونے کی پیٹی تھی وہ بھی ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کی بہن نے کچھ اشعار کہا، کہا بھیا میں آپ پر نہیں رولوں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی بزرگوار ہستی ہے جس نے تمہاری بے عزتی نہیں کی ہے، تمہارے کپڑوں کی غارت نہیں کی۔ لیکن زینب جب حسین کی لاش پر پہنچی کیا دیکھتی ہے؟ پھٹی ہوئی پیراہن تک کی غارت ہو چکی، نہ معلوم زینب پر کیا گزر۔ جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے، آپ کا مسلح ہو گیا تھا، تھوڑے سے ناک ہونٹ کان کٹ گئے تھے۔ آپ جانتے تاریخ اسلام میں حمزہ کی بہن آئی، پیغمبر نے پہلے سے فرمایا تو اس کو آنے نہ دینا، بہن بھائی کی حالت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، اسے آنے نہیں دیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں میرے بھائی کا مسلح کیا گیا ہے، اس کے اعضا کر دیے کاٹ دیے گئے ہیں، میں برداشت کروں گی، میں صبر کروں گی۔ پیغمبر کو خبر ملی، پیغمبر نے اجازت دی، لیکن پیغمبر نے فرمایا جلدی کرو، حمزہ کی لاش پر کپڑا ڈال دو۔ حمزہ کی لاش پر کپڑا ڈال دیا گیا، آپ کے پائے مبارک کچھ حصہ باقی رہا، اس پر گاج ڈالا تاکہ بہن کی نگاہ بھائی کی زخمی لاش پر نہ پڑے۔ سلام زینب پر، زینب تو حسین کو پہچان نہیں سکتی۔ دیکھیے فرماتی ہے انت اخی انت ابن والدی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے والد کی رانی کے فرزند ہیں۔
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم تلبین تلبون۔ خدای بحق محمد علی محمد، بحق انبیاء و مرسلین، بحق شہداء و صالحین، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، غم محمد علی محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔